إلا الله وإلا محمد رسوله ورسوله اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى إبراهيم وعلى إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى محمد. آپ کو سلسلہ نقشبندیہ ویسے میں بیٹھ کے اس کی نسبت آپ کو عطا الحمدللہ رب العالمین. إِنَّ الَّذِينَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه اجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت الحليم الحكيم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به السرور. رمضان المبارك کا بابرکت مہینہ جسے اللہ کریم نے اپنی بے پناہ رحمتوں سے نوازا ہے اور جو رحمت اور بخشش اور اللہ کے عذاب اور جہنم سے رہائی کی سند عطا کرتا ہے، اس کا پہلا اشرہ رحمت الہی کا مظہر ہے، دوسرا اشرہ بخشش اور مغفرت کا امین ہے، تیسرا اور آخری اشرہ جہنم سے رہائی کی نوید سناتا ہے، اتکم من النار دوزخ سے رہائی کی نوید سناتا ہے. اپنے کمال کو پہنچنے والا ہے اور یہ آخری جمعہ ہے جسے جمعہ الوداع کہا جاتا ہے. اگر ہم اللہ کی بخشش اور رحمتیں گننے لگ جائیں تو شمار کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں اور اپنے آپ کو تلاش کریں. من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے آپ کو تلاش کر لیا، اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنا پتہ پا لیا، اس نے اپنے رب کو بھی پا لیا. اللہ کی شان تو بہت عظیم ہے اور اس کی تعریف کی حدود نہیں ہے، نہ اس کی ذات حدود میں قید ہے، نہ اس کی صفات حدود میں قید ہے، نہ اس کے کرم کی کوئی انتہا ہے، نہ اس کی بخشش کی کوئی حد. سوال یہ ہے کہ تلاش خود کو کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے. جو لوگ عمال کے بدر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شرف ہم اصحابی سرفراز ہوئے، تو ان کے بارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اہل بدر جو بدر میں میرے ساتھ تھے یہ سب جنتی ہیں، لیکن ساتھ ایک عجیب ارشاد فرما دیا کہ اب اس کے بعد یہ جو چاہے کریں، عرض کی کہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، اس جو چاہے میں تو جرم یا گناہ یا کفر یا شرک بھی آ سکتا ہے، تو کوئی پابندی نہیں، جو چاہے کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شخص جو چاہے کرے. جب علماء حدیث اس حدیث کی شرح فرماتے ہیں تو بہت خوبصورت بات لکھتے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کا فیصلہ کر دیا رب العالمین نے اور اللہ کے رسول نے خبر دے دی کہ یہ جنتی ہے، اس کے بعد سے گویا اس سے کوئی ایسا کام ہوگا ہی نہیں جو جنتیوں کے شان کے خلاف ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرما دینا کہ جو چاہے کرے سے مراد یہ ہے کہ ان کی چاہت یا خواہش بھی طلب الہی کے تابع ہوگی اور رضا حق کے تابع ہوگی. اب وہ چاہیں گے وہی جو اللہ کو پسند ہے، اس کے علاوہ ان کی کوئی پسند نہیں رہی. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی اختلاف پیدا ہو اور لوگوں کی دو رائے ہو جائے اور اہل بدر میں سے کوئی ایک صحابی زندہ ہو، اس کی رائے ان سے مختلف ہو، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب کو چھوڑ کر اس اکیلے کی رائے پہ عمل کرو، اس لیے کہ اس کی پسند اللہ کی پسند میں فنا ہو چکی ہے. جو مشورہ وہ دے گا وہ وہی مشورہ ہوگا جو اللہ کو پسند ہے، کیونکہ ان کی پسند اللہ کی پسند میں فنا ہو چکی ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد کہ آخرہ اتکم من النار کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ رمضان کا آخری اشرہ جو ہے یہ دوزخ سے رہائی کی سند عطا کرتا ہے، تو بات تو وہی بن گئی کہ جسے یہ سند مل گئی اس کا مطلب ہے کہ وہ جنتی ہے. لیکن اس بات پہ اب دلیل ہوگی ہمارا کردار کہ واقعی جس کو سند مل گئی ہے وہ رمضان کے بعد بھی اطاعت الہی کے اندر رہنے کی بھرپور کوشش کرے گا. فرائض کی وجا آوری، احکام کی تعمیل، زندگی کے سارے نشیب و فراز میں اللہ جل شانہ کے رضا اور اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کو مقدم سمجھے گا، جان دے دے گا، لیکن اطاعت سے باہر نہیں جائے گا. اس لیے کہ وہ تو جنتی ہو چکا. لیکن اگر رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد ہم واپس وہیں اپنی جگہ چلے جاتے ہیں، جیسا ہمارا مشاہدہ ہے کہ رمضان المبارک میں مساجد بھر جاتی ہیں، لوگ راتوں کو عبادت کرتے ہیں، ختم قرآن کراتے ہیں، محفل نعت کراتے ہیں، کیا کیا کچھ جو کچھ کسی سے ہو سکتا ہے کراتے ہیں، جب ادھر رمضان ختم ہوا اگر لوگوں کو چھٹی ہوئی پھر وہی مساجد ہیں اور ویران پڑی ہیں، وہی لوگ ہیں اور سجدہ نہیں کرتے. تو یہ عمل جو ہے کہ رمضان ختم ہوا اور سارے اعمال یکسر ختم ہو گئے یا بندہ بدل گیا، تو پہلی بات تو یہ دیکھنی ہوگی ہمیں کہ رمضان المبارک میں یا اس کے پہلے عشرے میں یا دوسرے میں یا تیسرے میں میری سوچ میں، میرے کردار میں، میری خواہشات و آرزو میں کیا مثبت تبدیلی آئی، اور رمضان المبارک کے گزرنے کے بعد یہ دیکھنا ہوگا کہ جو کچھ تبدیلی آئی وہ قائم ہے یا وقتی یا جذباتی تھی؟ لمحاتی تھی، وقتی تھی، جذباتی تھی، اور رمضان مبارک گیا تو تبدیلی بھی چلی گئی. ہم دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شیاطین کو رمضان کا چاند طلوع ہوتے ہی جکڑ دیا جاتا ہے، پابند کر دیا جاتا ہے، قید کر دیا جاتا ہے. لیکن مشاہدہ یہ ہے کہ جرم کی دنیا میں کوئی کمی نہیں آتی، قتل و غارت میں کوئی کمی نہیں آتی، تباہی و بربادی میں کوئی کمی نہیں آتی، چوری اور ڈاکے میں کوئی کمی نہیں آتی، جھوٹ اور فساد میں کوئی کمی نہیں آتی. کم از کم آج کل تو یہ عالم ہے کہ جو کچھ رمضان کے پہلے اخبار بتا رہے تھے، رمضان کے دوران بھی وہی کچھ بتا رہے ہیں. شیطان تو قید ہو گئے، لیکن یاد رہے کہ ابلیس اور اس کی اولاد شیاطین الجن، جنوں میں سے جو شیطان ہیں، وہ قید کیے جاتے ہیں. لیکن جو انسان فنا فی شیطان ہو کر شیطان کا روپ دھار چکے ہیں، وہ قید نہیں کیے جاتے. قرآن حکیم نے بھی دونوں قسمیں بتائی ہیں، شیاطین الجن والانس، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زیادہ متنبہ فرمایا ہے انسان جو شیطان بن جائے، اس سے فرمایا جو جن شیطان ہے وہ میں دل میں بات القا کر سکتا ہے، خیال چلا سکتا ہے، لیکن جو انسان شیطان بن جاتا ہے وہ آپ کو زبردستی پکڑ کر آپ سے کام کرواتا ہے، یا آپ کے سامنے ایسے کام اور ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ آپ کو بھی ساتھ لے ڈوبتا ہے. تو جو انسانوں میں سے شیطان بن جاتا ہے وہ ابلیس اور اس کی اولاد سے زیادہ خطرناک ہے. تو اب آپ روئے زمین پر دیکھیں، عراق میں دیکھ لیجئے، یہ فلوجہ پہ قبضہ شاید عید کے بعد بھی ہو سکتا تھا، اگر عید تک نہ یہ لڑائی چھیڑی جاتی، چند دن اس میں تاخیر کر دی جاتی تو کوئی فرق نہیں پڑ جاتا تھا. لیکن عین رمضان المبارک کی مبارک اور شہید راتوں میں قتل عام ہو رہا ہے مسلمان کا. اور مزے کی بات یہ ہے کہ قاتل خود کو امن کا پیغمبر کہتا ہے، اور مظلومین کو اور اپنا دفاع کرنے والوں کو دہشت گرد ریبلز. کیسی عجیب بات ہے کہ کہاں امریکہ، کہاں عراق، وہاں سے آ کر وہاں آ کر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے. حملہ آور امن پسند ہے، امن کا داعی ہے، دنیا پہ امن پھیلانا چاہتا ہے، ظلم سے ظلم کو مٹانا چاہتا ہے. یعنی تھوڑا ظلم جہاں ہو رہا ہے وہاں اتنا ظلم کرو کہ ظلم کی یاد ہی لوگوں کو بھول جائے. نئے اصول ہیں نئے زمانے کے لیے، آگ بھی لائی گئی آگ بجھانے کے لیے. اسی طرح کشمیر میں دیکھ لو تو اوسطاً میرے خیال میں 10 آدمی تو روزانہ ظلمن قتل کیے جاتے ہیں، جو ہندوستانی فوجوں کے ہاتھوں مرتے ہیں. اوسط 10 بنتی ہے، کبھی 15، کبھی 16، کبھی 11، کبھی 8-9. افغانستان میں دیکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے، فلسطین میں دیکھ لو جو کچھ ہو رہا ہے، اور خود پاکستان میں دیکھ لو جو ہو رہا ہے. قتل و غارت ہو رہی ہے، لوٹ مار ہو رہی ہے، ڈاکے پڑ رہے ہیں. تو جب شیاطین سارے قید ہیں تو پھر یہ ساری مصروفیات کون کرا رہا ہے؟ انسان شیطان بن چکے ہیں. نوع انسانی میں شیاطین پیدا ہو گیا اور انسانوں نے شیطانوں کا روپ دھار دیا ہے جو یہ سب کر رہے ہیں. میں اور آپ بھی اسی انسانی آبادی کا حصہ ہیں، اسی عہد کے انہی انسانوں میں سے ہم بھی ہیں. اب یہ ضروری نہیں کہ ہر بندہ اسی پائے کا جرم کرے جو امریکہ کی حکومت کو طاقت حاصل ہے. وہ ایک الگ ہے. جو کسی اور کو حاصل ہے وہ ایک الگ ہے. لیکن ہماری اپنی بھی ایک حیثیت ہے, اور ہم ظاہر ہے اگر ہم ظلم کریں گے تو اپنی حیثیت اور اپنی قوت کے مطابق ہی کریں گے. تو دیکھنا یہ ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں ہمارا کردار کس صف میں ہے. کیا ہم ظالموں کی صف میں کھڑے ہیں؟ اور اگر ظالموں کی صف میں نہیں ہے تو کیا ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں؟ دنیا میں دو ہی طاقتیں ہیں. قرآن حکیم نے نوع انسانی کو دو طاقتوں میں بانٹ دیا, حزب اللہ اللہ کی فوج, وحزب الشیطان ابلیس کی فوج. صرف دو طاقتیں ہیں, ایک وہ جو ظلم برائی شر پھیلا رہی ہے, بے حیائی پھیلا رہی ہے, ایک وہ جو اپنی بساط کے مطابق اس کا دفاع کر, کہیں کوئی جان دے سکتا ہے, کہیں کوئی بات کر سکتا ہے, کہیں کوئی قلم سے اس کا دفاع کر سکتا ہے. جو کچھ بھی نہیں کر سکتا وہ کم از کم دعا تو کر سکتا ہے کہ اللہ اس برائی سے اور اس کے شر سے بچا یا اس کے مقابلے کی ہمت دے. لیکن میرا اپنا اندازہ یہ ہے کہ ہم تو ان لوگوں میں سے ہیں جو شاید دعا کی اہمیت بھی نہیں رکھتے, اور ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ جو کچھ دنیا میں ہو رہا ہے چلو مجھ پر تو میرا گھر تو محفوظ ہے, میں تو بچا ہوا. یہ سوچ ایسی ہے جیسے کوئی کسی جہاز بحری جہاز میں سوار ہو اور سارے جہاز کو آگ نے لپیٹ میں لے لیا, وہ درمیان میں بیٹھا ہو تو میرا کمرہ تو بچا ہو گیا. کب تک تو تیرا کمرہ بچا رہے گا, اور جب جہاز غرق ہوگا تو تیرا کمرہ الگ رہ جائے گا. ہماری عادت یہ ہے کہ ہم دوسروں کا محاسبہ کرتے ہیں. ہر بندے کا محاسبہ رب العالمین نے کرنا ہے. اس لیے یہ اس کسی کو زیبائش دیے کہ وہی ایسی ہستی ہے جو ہر بندے کی تمام وجوہات, عوارضات, ضروریات, خیالات, ہر چیز سے ہر وقت آگاہ ہے. وہ جانتا ہے کہ کس نے کیا کیوں کیا. ہمارے پاس یہ علم نہیں ہے کہ ہم دوسرے کا محاسبہ شروع کر دیں, کس نے کیا کیا, پتہ نہیں کس مجبوری میں کیا. شاید جو کام ہمیں غلط نظر آ رہا ہے اس کے لیے وہ کام جائز ہو, اس کی کوئی شرعی مجبوری ہو. اس لیے ہمارا منصب ہی نہیں ہے کہ دوسروں کا محاسبہ کریں. ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنا محاسبہ کریں. دیکھیں یہ بات تو ہمیں سارے علماء بتائیں گے, ہر مسجد میں بیان ہو رہی ہوگی کہ دوزخ سے رہائی کی گھڑی ہے, حق ہے, درست ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے. مگر دیکھنا یہ ہے کہ کیا یہ سند مجھے بھی نصیب ہو رہی ہے. جسے نصیب ہوگی اس کی رائے بھی مثبت ہو جائے گی, اس کی فکر بھی مثبت ہو جائے گی, اس کی سوچ بھی مثبت ہو جائے گی, اس کے ارادے بھی مثبت ہو جائیں گے, اور اس کا کردار بھی مثبت ہو جائے گا. شہر میں اگر آگ لگی ہو اور کوئی پرندہ چاہے تو وہ چونچ میں پانی بھر کے ہی لائے گا, اس سے آگ بجھے یا نہ بجھے وہ اپنے حصے کا قطرہ تو گرا دے گا. روئے زمین پر اگر بے حیائی پھیل رہی ہے, برائی پھیل رہی ہے, ظلم پھیل رہا ہے, تو ہم اس کو روکنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم امن کے قیام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم عدل کے قیام کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ ہم لوگوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ یہ فلسفی عجیب ہے جسے سمجھنا سب سے پہلے ضروری ہے. قرآن حکیم نے زندگی کا جو فلسفہ دیا ہے اس میں مومن کے لیے وہ کہتا ہے کہ مومن دوسروں کے لیے زندہ رہتا ہے. بالکل عجیب بات ہے. دنیا کا ہر فرد اپنی زندگی اپنے لیے جیتا ہے، اپنے بچوں کے لیے جیتا ہے، اور بڑی ہمت کرے تو اپنی ضروریات سے کوئی چیز زائد ہو تو وہ دوسرے کی مدد کر دے، اپنے اوقات تارنا سے کوئی وقت بچے تو کسی دوسرے کو دے دے، اپنی ضرورت سے کوئی سرمایہ زائد ہو تو کسی کی مدد کر دے. یہ دنیا کے عام انسانی ماحول میں جو اچھے لوگ ہیں ان کا کردار ہے. لیکن بندے مومن جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد کرتا ہے، فرمایا کنتم خیر امہ، جتنی امتیں جتنی قومیں انبیاء علیہ السلام کے جتنے پیروکار دنیا سے گزرے ان سب میں سے بہترین پیروکار، بہترین قوم، بہترین امت تم ہو اے مسلمانوں. تم تمام قوموں سے جو گزر چکی ہیں اور جو دنیا کے سب سے بہترین ہو. اس لیے اخرجت للناس، تمہارا وجود دوسروں کی بھلائی کے لیے. تم وہ لوگ ہو جو محض اپنے لیے نہیں جیتے، تم وہ لوگ ہو جو دوسروں للناس، اس میں کافر مومن کی قید بھی نہیں رکھی، اولاد آدم کی بہتری کا سوچتے ہو. کافر اگر کافر بھی ہے تو وہ بھی ظلم سے بچ جائے، اس کے حقوق انسانی بھی محفوظ رہے، اس کو بھی گلی محلے میں رہ جاتے کوئی گولی نہ مار لے، اس کی کوئی آبرو نہ لوٹ لے، اس کی عزت محفوظ رہے، اس کا مال محفوظ رہے. یعنی اخرجت للمومنین، نہیں کہ تم ایک دوسرے کی حفاظت کے لیے، نہیں، اخرجت للناس، تم وہ لوگ ہو جنہیں کلمہ حق نصیب ہوا، جو امت محمد الرسول اللہ کا دعویٰ کرتے ہو. یہ امت وہ امت ہے جو اولاد آدم کے لیے جیتی ہے، اپنی زندگیاں دے دیتے ہیں دوسروں کی زندگیوں کو بچانے کے لیے. مال اپنا ہوتا ہے، محنت سے کمایا ہوتا ہے، دوسروں کو راحت پہنچانے کے لیے خرچ کر دیتے ہیں. اللہ کی ساری مخلوق کے لیے امن اور بہتری کو تلاش کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں بدر سے لے کر رسالہ نبوی تک، بعض روایات کے مطابق 84 اور بعض میں کچھ کم و بیش ہے، لیکن 80 سے زائد غزوات و سرایا ہے. غزوہ اس جنگ کو کہا گیا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس شرکت فرمائی، وہ غزوہ کہلا. اور جس میں جنگ تو عہد نبوی میں ہوئی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا نائب بنا کر کسی کو امیر بنا کر بھیجا، حضور کی زیر نگرانی ہوئی، صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہوئی، لیکن لشکر کے ساتھ کسی کو امیر بنا کر آپ نے بھیجا، اسے سریہ کہا گیا. تو 84 کے قریب غزوات و سرایا، یعنی 84 ملکی جنگیں ہیں جو ریاست مدینہ نے لڑی 10 سالہ حیات مبارکہ میں. 10 سالوں میں 84 جنگیں، مرنے والوں کی تعداد 1400 سے متجاوز نہیں کرتی. 84 جنگوں میں جو دشمن قتل ہوئے، جو کفار مارے گئے، ان کی تعداد لگ بھگ 1400 کے قریب ہے. مجھے صحیح تعداد اب یاد نہیں، لیکن 1400 کے لگ بھگ تعداد ہے. کمال ہے، 84 جنگوں میں صرف 1400. حالانکہ ان 84 جنگوں میں ایک اتنی بڑی ریاست کا سنگ بنیاد رکھا گیا، اور سارا جزیرہ نما عرب مفتوح ہو کر اسلام کے زیر نگین آ گیا اور اسلامی ریاست بن گئی، تو لوگ اتنے کم لوگ کیوں قتل ہوئے؟ بنیادی فلسفہ یہ تھا کہ لوگوں کو قتل کرنا مقصود نہیں ہے، لوگوں کو ظلم سے روکنا مقصد ہے. اس لیے کہ ان غزوات و سرایا میں یہ فلسفہ نہیں تھا کہ جو آگے آ جائے اس کا سر اڑا کے چلے جاؤ، سر قلم کرتے چلے جاؤ، لاشوں کے ڈھیر لگا دو، سروں کے مینار بنا دو، شہروں کو اجاڑ دو، کھیتوں اور باغوں میں آگ لگا دو، یہ فلسفہ نہیں تھا. فلسفی یہ تھی کہ یہ جو تم سینے چھلنی کروا رہے ہو، یہ جو زخم تم اپنی جان پر لے رہے ہو، یہ جانے جو تم رائے حق میں نچھاور کر رہے ہو، یہ ظالم کو ظلم سے روکنے کے لیے ہیں، لوگوں کو قتل کرنے کے لیے نہیں. لہذا عمداً کوشش کی جاتی تھی کہ کم از کم لوگ قتل کیے جائیں اور مقصد پورا ہو جائے اور وہ قوم ظلم سے باز آ جائے اور وہ اپنی برائی ترک کر دے. تو مومن کا فلسفہ حیات ہی عجیب ہے. ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. نہ اس کی جان اپنی ہے نہ اس کا مال اپنا ہے. ہاں جنت اس کی ملکیت ہے، جنت کا یہ مالک ہے، اس نے خرید لی ہے. اللہ نے سودا کر لیا ہے مومنوں کے ساتھ، جنت بیچ لی ہے، لٹا دی ہے، بدلے میں وصول کیا کیا ہے مومن کی جان اور اس کا مال. اب اس کی جان بھی اللہ کی ہے، اس کا مال بھی اللہ رب العزت کا، اس کا اپنا کچھ بھی نہیں. اس کا اپنا کیا ہے؟ اس کا اپنا اللہ ہے، اللہ کی رضا ہے، اللہ کی جنت ہے، اس کا وہ مالک ہے. ہمیں دنیا میں بھی ہماری ملکیتیں ہیں، گھر ہیں، جائیدادیں ہیں، زمینیں ہیں. کبھی ہمیں یہ وشو سا گزرا ہے کہ میں گھر جاؤں گا کوئی مجھے گھر نہیں آنے دے گا، گھر میں داخل نہیں ہونے دے گا؟ کبھی یہ وہم بھی نہیں آتا. میں اپنی زمینوں پہ جاؤں گا کوئی مجھے زمین پر قدم نہیں رکھنے دے گا؟ ہمیں کبھی یہ وہم بھی نہیں آتا. تو جب ہم جنت خرید چکے ہیں، سودا طے ہو گیا، اللہ کے ساتھ سودا مکمل ہو گیا، اللہ نے قرآن میں اس کی رسید بھی نازل فرما دی، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، جنت بک گئی، ہم نے خرید لی. کتنے لوگ ہیں جنہیں یہ یقین ہے کہ میں مروں گا تو جنت میں جاؤں گا؟ ہر بندے کو یقین ہے کہ میں یہاں سے جاؤں گا، گھر جاؤں گا، کوئی مجھے نہیں روک سکتا، کسی کو وہم بھی نہیں آتا کوئی مجھے روک دے گا. ہر کاشتکار کو یقین ہے میں اپنی کھیتی میں جاؤں گا، کام کروں گا، فصل کاٹوں گا. ہر دکاندار کو یقین ہے میں اپنی دکان پہ جاؤں گا، مجھے کوئی نہیں روک سکتا. صرف جنتیوں نے، جنہوں نے جنت خریدی ہے، انہیں یقین نہیں ہے کہ میں جنت میں جاؤں گا. اس کا مطلب ہے کہ اگر ہمیں یقین نہیں آ رہا تو پھر ہماری طرف سے سودا کچا ہے. انہیں کو یقین آئے گا جو قیمت ادا کریں گے. جنہوں نے قیمت دی ہے، سودا مکمل کیا، یقین انہیں کو آئے گا. وہ ایک بزرگ ہوا کرتے تھے اور انہیں قرآن حکیم سننے کا بڑا شوق تھا. اور جو بھی ملنے جاتا، بہت ضعیف العمر تھے، بوڑھے تھے، کمر دوری ہو گئی تھی، اور جو بھی جاتا اسے کہتے سلام کے بعد کہتے، آپ کو قرآن آتا ہے؟ یہ آتا ہے. اچھا سنا، یہ کہاں سے، کہیں سے سنا؟ اب ساری دنیا حافظ تو نہیں ہے، کچھ ایسے ہوتے جنہیں کچھ سورتیں یاد ہوتی، کچھ ایسے ہوتے جنہیں کچھ بھی نہیں یاد. پھر وہ عرض کرتے، حضرت مجھے تو قرآن یاد نہیں، نماز پڑھتے جی نماز تو پڑھتا ہوں، تو قرآن شریف تو آتا ہوگا، فاتحہ شریف تو آتی ہوگی. ہاں جی وہ تو آتے، وہ بھی سنا دو. کسی نے عرض کیا کہ حضرت آپ ہر آنے والے سے قرآن سنتے ہیں. وہ فرمانے لگے، یار مجھے میری یہ خاص جو ہے یہ ختم ہی نہیں ہوتی، میں چاہتا ہوں کہ میں قرآن سنتا ہی رہوں، مجھے سننے میں بڑا مزہ ملتا ہے. تو فرمانے لگے کہ میں جب مروں گا تو میری قبر میں ہونے آئیں گے. اسی روی میں وہ فرمانے لگے کہ میں جب مروں گا تو میری قبر میں ہورے آئیں گی، تو میں کہوں گا بھی قرآن آتا ہے تو سناؤ ورنہ جاؤ. آپ سارے قصے کو چھوڑ دیں، بندے کو اس یقین کو دیکھیں کہ نہ اسے عذاب قبر کا خیال ہے، نہ اسے حساب کتاب کا خیال ہے، نہ اسے فرشتوں کے آنے کی فکر ہے، اسے یقین ہے کہ جب میں مروں گا تو جنت کی حوریں میری خدمت کے لیے میری قبر میں موجود ہوں گی۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے سودا پکا کر لیا ہے، قیمت ادا کر دی ہے۔ جس چیز کی قیمت ادا کر دی جائے اس پر ملکیت ہو جاتی ہے، اور یقین آ جاتا ہے کہ اب یہ مجھ سے کوئی ہمیں گاڑی خریدتے ہیں، قیمت اسے دے دی، رسید ہمارے پاس ہے، اب کوئی ہم سے وہ گاڑی رک سکتا ہے کہ ہم جی گراج میں جائیں گے تو دکاندار گاڑی نہیں، گاڑی کیسے نہیں دے گا، ہم نے قیمت دے دی، رسید ہمارے پاس ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جنت کا سودا واقعی کر لیا، سند ان کے پاس ہے، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم جنہ لهم الجنہ، ان کی جان اور مال خرید لی اور جنت بیچ دی، لٹا دی، ہو گئی جس جس کو ملنی تھی، جس جس نے خریدنی تھی ساری لٹا دی۔ تو کیا ہم اپنے دل میں اتر جائیں اور کونے کونے کی تلاشی لے کر دیکھیں کہیں یہ یقین ملتا ہے کہ جنت میری ہے؟ کیوں نہیں ملتا؟ ہم ہی کو کیوں نہیں ملتا؟ جب اللہ کی طرف سے تو اللہ کی تعریف اور اللہ کا ارشاد اور اللہ کا بیان اور اللہ کی رسید آ گئی، قرآن حکیم میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دی کہ بھی جنت کا سودا ہو گیا۔ ہمیں یقین اس لیے نہیں آتا کہ ہم اپنی زندگی اپنے لیے جیتے ہے، کسی کی ہم نے بیچ دی، اللہ کو دے دی، اب ہماری نہیں ہے، اسے تو یوں جینا چاہیے تھا جس طرح اللہ حکم دے، جس طرح اللہ کا حبیب فرمائے، جہاں حکم دے قتل ہو جاؤ وہاں قتل ہو جانا ہی افضل ہے، جہاں حکم دے زندہ رہو وہاں زندہ رہنا ہی افضل ہے، جہاں حکم دے کھڑے رہو وہاں کھڑا رہنا درست ہے، جہاں حکم دے دے بیٹھ جاؤ وہاں بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جمعہ کروڑ مسجد میں حاضری دے رہے تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی اندر کوئی کھڑے ہوں گے تو آپ نے شاستروں میں بیٹھے حرکت نہیں کرو۔ اب وہ باہر جہاں جوتے اتارے تھے لوگوں نے وہاں تک پہنچے تھے کہ ارشاد نبوی ان کے کان میں پڑا، وہ ہنس پہ لوگ آپ سلم نے کہیں نگاہ پڑی، بڑی دیر بعد نگاہ علی پڑی، آپ نے بلایا، پوچھا تم وہاں کیوں کھڑے؟ ہمیں مجھے تو یہ نہیں پتا، میں نے تو آپ کی آواز مبارک سنی تھی کہ جہاں ہو وہیں رہو، حرکت نہیں کرو، میں وہاں تھا، میں وہاں پڑھا، تو اندر تھے لوگ، میں نے آپ سے تو نہیں کہا سنا یا رسول اللہ، میں اس تحقیق میں میں کب پڑھتا، میں تو حکم سنا نہ بجا۔ ایک صحابی مسجد میں آئے، ان کے اوپر ایک پرندار اور پھولدار سی چادر تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یار یہ تو اچھی نہیں لگ رہی تمہیں۔ کچھ دنوں بعد پھر حضور کی نظر اکثر ان پر پڑی تو پوچھا وہ چادر کا کیا کیا؟ یا رسول اللہ میں نے جا کر تنور میں پھینک دی تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تو کہا تھا کہ یہ اس طرح کی ہے کہ مردوں کو اچھی نہیں لگتی، تو تم اہلیہ کو، خاتون، گھر کی خواتین کو دے دیتے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز آپ کو پسند نہیں آئی، اچھی نہیں لگی، وہ بھلا دنیا میں رہے کیوں، مٹ کیوں نہ جائے؟ یہ ایسے لوگ تھے کہ ان کا مال اپنا نہیں تھا، جان اپنی نہیں تھی۔ ہم مدعی اسی بات کے ہیں، منتظر اسی بات کے ہیں۔ میں نے دیکھا ہے بہت سے مسلمان بھائیوں کو وہ اللہ کریم سے ناراض کرتے ہیں کہ کافروں کو مزے کرا رہا ہے اور جو مصیبت ہے وہ ہم پر ڈال رہا ہے، ہمارا اللہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ، ناراض پھرتے ہیں اس بات سے، لیکن یہ سوچنا گوارا نہیں کرتے کہ تم نے کبھی اللہ کو اپنا بنایا ہے، تم نے کبھی اللہ کو اپنا سمجھا ہے؟ شاہ مثنوی نے ایک واقعہ نقل کیا ہے ایک چڑواہے کا اور موسیٰ علیہ السلام کا. فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کہیں جا رہے تھے اس نائے سفر, انہوں نے دیکھا دید موسیٰ یک شبانے را برہ کو ہمیں گفت خدا و الہ. ایک ویرانے سے گزر رہے تھے ایک چرواہے کو دیکھا وہ ایک گوشے میں بیٹھا ہے, اس کا بھیڑیں بکریاں چل رہی ہیں اور ایک کونے میں بیٹھا ہے اوٹ میں بیٹھا ہے اور مزے سے بات کر رہا ہے کہ اے میرے معبود اے میرے مالک تو کجائی تا شوم من چار کر چاکر چار کر دو زم کنم شانہ سرت. اے میرے مالک تو کہاں ہے؟ اب وہ جنگلی آدمی تھا, چرواہا تھا, دیہاتی تھا, اس کے نزدیک زندگی کے دکھ یہ تھے کہ کبھی کپڑے پھٹ گئے تو انہیں کسی نے سی دیا, سر منہ میلا ہو گیا تو کسی نے دھو دیا. تو وہ سمجھ رہا تھا کہ اللہ کو بھی یہی تکلیفیں ہوتی ہوں گی, یہی اس کی بھی ضرورتیں ہوں گی. تو بڑے درد سے کہہ رہا تھا تو کجائی تا شوم من چاکر, پتہ نہیں تو کہاں ہے, مجھے ملتا میں تیری نوکری کا حق ادا کر دیتا. چار تک دو زم کنم شانہ سرت, میں تیرے کپڑے سی دیتا جہاں سے پھٹ گئے ہیں, دھو دیتا تیرا سر, دھلاتا میل نکالتا, تیرے بالوں میں کنگھی کرتا, میں تیری بڑی خدمت کرتا. گھر ترا بیماری آیت کا پیش, من ترا غمخار باشم ہم چوکیش. اگر کبھی تو بیمار پڑ جاتا, تیری طبیعت خراب ہو جاتی تو دیکھتا تو میں تیری کتنی خدمت کرتا. وہ اپنے علم, اپنی استطاعت, اپنی فکر اور اپنے اس دماغی سطح پر وہ لگا ہوا ہے اپنی لے میں, رب العالمین سے باتیں کر رہا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا گفت موسیٰ بات کس طرح ہے فلان جی نمت بےحودہ می گفت آشباں, کس طرح کی بےحودہ باتیں وہ چرواہا کر رہا تھا. گفت موسیٰ باقی اس کا کیا فلاں, موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کس سے باتیں کر رہا ہے, کس کو کہہ رہا ہے, کس کی خدمت کرنا چاہتا ہے, کس کے پھٹے کپڑے سینا چاہتا ہے تو, کس کا سر دھونا چاہتا ہے, کس کے ساتھ کس کی بیماری میں اس کی تیمارداری کا عرضی مند ہے, کس سے باتیں کر رہا ہے. گفت باں کس کے مارا آخری زمین و چرخز و آمد پری, میں تو اس سے بات کر رہا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا, یہ زمین و آسمان بنا دیے, اس سے بات کر رہا ہوں. گفت موسیٰ ہے خیرا سر شدی خود مسلمان آشدہ کافر. موسیٰ نے سنا تھا کہ تو پاگل ہو گیا ہے, تو کافر ہو گئے, تو اللہ کو بندوں کو قیاس کر کے اور یہ بندوں کی بیماریاں اور ضرورتیں اللہ کی طرف منسوخ کر, یہ تو کفر ہے. جا مہا بدرید و آہے کرد تفت سر نہاد اندر بیابان برفت. تو اس سے جب یہ خبر ملی کہ یہ تو اللہ کا نبی ہے اور یہ مجھے بتا رہا ہے کہ اللہ تو مجھ سے ناراض ہو گیا, تو اس نے کہا جب اللہ ہی ناراض ہو گیا تو پھر زندگی کس کام کی اور میں ریوڑ کس کے لیے چلاؤں گا, گھر بار بال بچے کس کے, اللہ ہی نہیں رہا تو پھر باقی بچا کیا میرے پاس. جام ہاتھ گری دعا ہے کر اس نے کپڑے پھاڑ دیے اور ایک سر آری سر نے ہاتھ اندر بیابانی درخت اور جنگل کی طرف بھاگ پڑا. وہی آمد سو موسیٰ از خدا بندے مارا جمع کر دی جدا. فوراً وہی آئی موسیٰ علیہ السلام کو, ایک بندہ میرا بیٹھا میرے ساتھ باتیں کر رہا تھا, آپ نے اسے کیوں بتا دیا, تمہارا کیا ہے, تم کون ہوتے ہو, میرا بندہ جانے میں جانوں, مجھے پتا ہے اس کا علم کیا ہے, اس کا نالج کیا ہے, اس کی فکر کتنی ہے, جو اس کی سانست میں ہے وہ میرے ساتھ کا میری میت کا متمنی ہے اور جو اس سے ہو سکتا ہے وہ کر رہا ہے کہ اللہ میرے پاس آ جا، میرے ساتھ رہ، میں تجھے ساتھ رکھوں گا، تیری خدمت کروں گا. تو برائے وصل کر دے نام دی، میں برائے فصل کر دے موسیٰ، تو جو لوگ مجھ سے بچھڑے ہوئے ہیں انہیں میری بارگاہ میں لانے کے لیے مبعوث ہوا ہے. یہ طرح کام نہیں ہے کہ جو بیٹھے ہیں انہیں بھگا دے. تو برائے وصل کر دے نام دی، تو وصل کرنے کے لیے مبعوث ہوا ہے. میں برائے فصل کر دے نام دی، تو جو پہلے میرے ساتھ باتیں کر رہے ہیں انہیں بھگا دینا کہاں کا اصول ہے؟ آپ نے ایسا کیوں کیا؟ دیکھو ایک دیوانہ پاگل جاہل جنگلی چرواہا، اور پیچھے اللہ کا اول العزم رسول بھاگتا پھر رہا ہے، جنگل میں ڈھونڈ رہا ہے، پکڑ کر واپس لا رہا ہے. آؤ بھائی آ جاؤ، اللہ تم سے ناراض نہیں ہے، بس صرف جو تم باتیں کر رہے ان کا میں تمہیں متبادل طریقہ بتا، اس طرح نہیں کہو، اس طرح کہو، لیکن آ جاؤ، جاؤ نہیں، وہ تم سے ناراض نہیں ہے، وہ تو مجھے تنبیہ فرما رہا ہے کہ میرے بندے کو میرے دروازے سے کیوں اٹھائے. اللہ علم دے دے، بہت اس کی مہربانی اور بڑی نعمت ہے، لیکن محبت کرنے کے لیے علم ضروری نہیں ہے کہ پڑھا لکھا بندہ ہی بچی محبت کر سکتا ہے. درد دل کے لیے کتابیں ضروری نہیں ہیں، اور نہ کتابوں کے نصاب میں ہیں. درد دل کے لیے دل کا لگنا شرط ہے. اس کے لیے یہ شرط نہیں کہ بہت سی کتابیں پڑھ رکھی ہوں، یا بہت بڑی الجوان ہو، یا بہت دولت مند اور امیر ہو، لیکن کوئی اپنے دل کو اس کی بارگاہ میں لے کے تو جائے. کوئی کبھی یہ آرزو تو کرے کہ میرا دل بھی اللہ کا گھر ہو. کوئی کبھی یہ چاہے تو صحیح کہ برکات محمد الرسول اللہ میرے دل میں بھی آئے. جسے ہم لوگ دانائی سمجھتے ہیں وہ جہالت ہے، اور جسے ہم جنون سمجھتے ہیں وہ حق ہے. ہمارے معیار بدل گئے ہیں. تو میرے بھائی، بہت مبارک سائقے ہیں، اور اللہ کریم کا بہت بڑا احسان ہے، جنت سے جنت کی سند مل گئی، دوزخ سے رہائی کا پروانہ مل گیا. اب ہر کوئی اپنا اپنا دیکھ سکتا ہے. میں اپنے بارے جان سکتا ہوں، آپ اپنے بارے جان سکتے ہیں کہ ملا یا نہیں ملا. یہ میں عرض کر دوں کہ دوزخ سے رہائی کا پروانہ مل گیا تو ہمارا کردار جنتیوں جیسا ہو جائے گا. یہ دلیل ہے جنتی ہونے کی کہ ہم نے جنت خریدی، ایک بار تو خرید لی ہم نے کلمہ پڑھ کے. اگر اس میں بدعیدی نہیں کی تو پھر تو ہم مالک ہیں. پھر بھی اگر کوتاہی ہوئی، غلطیاں ہوئیں، کچھ ایسے کام ہو گئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، تو ہمیں یہ رمضان المبارک اور اس کا آخری عشرہ اور لیلۃ القدر اور جمعۃ الوداع نصیب ہو گیا تو ہمیں دوزخ سے رہائی کا پروانہ مل گیا، ہمارے پاس پکا یقین ہو گیا کہ ہم جنت ہی جا رہے ہیں، کوئی فکر کی بات نہیں. الحمدللہ جنت ہی جا رہے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ ہمارا کردار اہل جنت کا ہو گیا ہے کہ نہیں. اللہ کریم ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمیں وہ درد دل و طلب و آرزو اور سودا پکا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.